أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن وصية لعلي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين عليهما السلام أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا درود بجدي محمد وآل محمد ایران شب قدر ہے کوشش یہی کی جائے گی کہ زیادہ زحمت سماعت نہ دی جائے موضوع گفتگو مولا کائنات کا آخری وصیت نامہ جسے آپ نے اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے مکتوب صورت میں اس وقت لکھوایا جب میرے مولا کا سر شگافتہ تھا اور امام داعی اجل کو لبیک کہنے جا رہے تھے ایسے موقع پر ایک عام انسان بھی جو بات کہتا ہے اس کے چاہنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اس بات کو فراموش نہ کریں یاد رکھیں جس قدر ہو سکتا ہے اسے عملی کریں اچھے برسر کے علی جیسا امام ہو اور اپنے چاہنے والوں سے اس موقع پر تقاضا کر رہا ہو کس قدر بدبخت ہے شقی ہے وہ چاہنے والا کہ جو اپنے امام کے اس آخری وقت کے تقاضے کو بھی پورا کرتا ہوا نظر نہ آئے اور کتنا خوشحال ہے کتنا شرافت مند ہے خداوند متعال کی توفیق اس کے شامل حال ہے کہ جو علی کے اس آخری وقت پر کہے ہوئے کلمات کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے بچوں سے خطاب میں فرمایا ہے بچوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تقوی الہی تم اختیار کر نہیں سکتے جب تک تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے لہذا دوسرا حکم دوسرا ارشاد میرے مولا کی زبان پر آیا ان لا تبغی الدنیا وان بغتکما یہ دنیا جس قدر بھی تمہاری طالب رہے تم نے کبھی بھی دنیا طلبی دنیا پرستی کے مرض کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر انسان یہ جاننا چاہے یہ پہچاننا چاہے کہ میرے دل میں پروردگار کی اہل بیت کی محبت کا لیول اور دنیا مضموم کی محبت کا لیول کتنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی خود مولا نے اپنے ان کلمات میں ہم تک پہنچا دیا کہ دیکھو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہو یا نہیں تو یہ دیکھ لو کہ دنیا کی مختلف چیزوں کے ملنے پر اور دنیا کی مختلف اشیاء کے تم سے چھن جانے پر تمہارا رویہ اور تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا علی اپنے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لا تأسفا علی شیء منہا ذریانکما، دنیا میں سے جو بھی ہے بچوں تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تم اس پر افسردہ اور غمگین نہیں ہونا۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں دنیا سے بے رغبتی کا یہ معیار قرآن نے اہل بیت نے دیا ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ دنیا میں مل جائے اس پر خوش نہیں ہو جاؤ، جو کچھ تم سے چھن جائے اس پر افسردہ نہ ہو جاؤ۔ اور کل کی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چونکہ شب قدر کی مناسبت سے جو گفتگو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس کا بہت ہی قریبی ارتباط ہے اس گفتگو کے ساتھ کہ جو کل آپ کی خدمت میں پیش کی، لہٰذا چند جملے اس کے دہرانا چاہتا ہوں۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ کیوں علی فرما رہے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے ملنے پر خوش نہ ہو، چلے جانے پر غمگین نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے دیکھو یہ جو مصیبت تم پر آ رہی ہے نا، یہ لوہے محفوظ میں قبل اس کے کہ یہ مصیبت خارج میں وجود پیدا کرتی، لوہے محفوظ میں لکھی جاتی ہے۔ انسان مومن وہ نہیں ہے جو ایک ایسی چیز کے ملنے پر خوش ہو جائے کہ جس کا ملنا یقینی ہے، توجہ کا طالب ہے، اور ایک ایسی چیز کے چلے جانے پر افسردہ ہو جائے کہ جس کا چلا جانا یقینی ہے۔ مومن وہ ہے جو ایسی چیز کا طالب ہو جس کا ملنا یقینی نہیں تھا، اور ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لے جس سے بچنا یقینی نہیں تھا۔ اور دوسری بات جو کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جو بہت ہی کارآمد ہے کہ ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو ہم پر جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری قبل اس کے کہ ہم پر آئیں لوہے محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں، ایسا نہیں۔ مصیبتوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو لوہے محفوظ میں لکھی جا چکی ہے کہ جس کے بارے میں علی اپنے بچوں سے ارشاد فرما رہے ہیں اے بچوں جب لکھی جا چکی ہے کہ اتنا اسے ملنا ہے، اتنا مال و دولت اس سے چھن جانا ہے، تو اس پر خوش ہونا اور اس پر افسردہ ہونا فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس دنیا کو تمہارے لیے مقدر کر رہا ہے، تمہارے لیے لکھ رہا ہے، وہ حکیم پروردگار ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اسے زیادہ دے اور اسے کم دے، بس اگر اسے زیادہ دے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے شرافت مند سمجھ رہا ہے، اور اگر اسے کم دے رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے پست سمجھ رہا ہے، بلکہ اسے زیادہ دے کر پروردگار مطالعہ آزما رہا ہے، اسے کم دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ لہذا اسے بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی جو ہے وہ افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مقام پر مجھے موقع ملا تھا اسی سلسلے میں ایک مثال دی کہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ ایگزامینیشن ہال ہو، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا چیٹنگ کے شر سے بچنے کے لیے کہ بھائی یہ احباب چیٹنگ نہ کریں، کاپی نہ کریں، جہاں مختلف طریقے کار اختیار کیے جاتے ہیں، ایک طریقے کار بہت اچھا یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں ان سب کا پیپر ایک جیسا نہیں ہوتا، علیحدہ علیحدہ پیپر دے دیا جاتا ہے۔ اب کس بات کے لیے وہ دوسرے کے پیپر میں جھانکے گا، اس کا پیپر ہی دوسرا ہے بھائی۔ اب اگر چاہے بھی تو بھی کچھ نہیں ملے گا ادھر سے، اس لیے کہ وہ دوسرا پیپر دے رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں پر یہ کہوں کہ جتنے بھی یہ بچے تھے جو ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں، ان سب کے دل میں یہ تھا کہ اچھا انہوں نے کیا کیا، نہ صرف یہ کہ پیپر کے سوالات علیحدہ علیحدہ رکھے بلکہ پیپر کا جو رنگ ہے وہ بھی علیحدہ کر دیا، کسی کو سفید رنگ کا پیپر دیا جا رہا ہے، کسی کو سیاہ رنگ کا پیپر دیا جا رہا ہے، کسی کو سبز رنگ کا، کسی کو لال رنگ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا سب کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو سفید رنگ والا پیپر ہے نا یہ کچھ آسان ہوتا ہے، اس کو دینے میں کچھ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے جناب، سب کے ذہن میں۔ اب ہر ایک دعا کر رہا ہے مجھ سے سفید رنگ کا پیپر میرے نصیب میں آ جائے۔ اب ایگزامینیشن ہال میں جب پیپر تقسیم ہونا شروع ہوئے، درست ہے عزیزوں، تو بعض کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا پیپر آ گیا، ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس کے ہاتھوں میں نہیں آیا۔ اب مجھے اس مقام پر رک کر سوچ سمجھ کر یہ بتائیے گا، ایک عاقل شخص آیا ان دونوں کو اس طرح سے دیکھے کہ یہ پیپر لے کر خوش ہو رہا ہو اور وہ پیپر لے کر غمگین ہو رہا ہو، تو کہے گا بھائی کیوں تو بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے، پیپر دے کر تو دیکھ، شاید نہیں دے پائے، ابھی تک سفید میں آسانی تھی اس بار مشکل ہو، اور تو کیوں دوسرے رنگ کے پیپر ملنے پر افسردہ ہو گیا، دیکھ تو لے کون سا امتحان ہے، شاید آسان ہو تو دے سکے۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ پیپر ملتے ہی سفید رنگ کا یہ خوش ہو جائے اور وہ نہ ملنے پر افسردہ ہو جائے۔ بابا دونوں پیپر دے کر دیکھ لو، ایگزام دے کر دیکھ لو، پھر اس کے بعد اگر کامیاب کامیاب ہو جاؤ تو خوش ہو جانا، ناکام ہو جاؤ تو افسردہ ہو جانا. خداوند متعال نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے تو ایک مصیبت کی اور ایک پریشانیوں کی قسم ایسی ہی ہے. ہر ایک سفید رنگ کا پیپر چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے میرے مقدر میں مصیبت نام کی شے نہ ہو، سوائے نعمتوں کے کچھ بھی نہ ہو. مال و دولت میں حاضر، اولاد میں حاضر، ایک عدد لڑکا ایک عدد لڑکی میں حاضر، دو ہی بچے اچھے ہیں، ابھی تو شاید وہ بھی ختم ہو گیا. جو جو ذہن میں انسان کی خواہشات ہیں، ایک اچھا رہنے کی جگہ میں حاضر، گرین پٹھا یا گرین پاسپورٹ لیکن کسی یورپی ملک کا میں حاضر، پاکستانی. بہرحال ہر انسان جو چاہتا ہے میرے پروردگار یہ سفید رنگ کا پیپر میرے حصے میں آ جائے. پروردگار کہتا ہے میرے بندے یہ جس کے حصوں میں آیا ہے نا تو ان کو دیکھ کر اتنا غمگین نہ ہو، بہت سارے ان میں سے فیل ہونے والے ہیں. اور یہ جو تیرے حصے میں نے پیپر رکھا ہے اسے کر کے دیکھ لے، شاید اسی میں پاس ہو جائے. لیکن بندے مومن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض روایتوں میں ایک عجیب بات نظر آتی ہے، درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں اگر عرض کر چکا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کہ مومن کہتا ہے پروردگار مجھے جو ہے وہ مال چاہیے، دولت چاہیے، وہی سب سفید رنگ کا پیپر چاہیے، وہی چاہیے، کیا کدھر پریشانی میں مجھے رکھا ہوا ہے. تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے تو اتنا سارا مجھ سے جو تقاضا کر رہا ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہے گا؟ کہتا ہے پروردگار جب ملے گا نا پھر اس کے بعد میں نیکیاں کروں گا، اچھائیاں کروں گا، حج پر جاؤں گا، اچھے اعمال بجا لاؤں گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. تو خدا کہتا ہے یہ سب کچھ تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ تیرے نام عمل میں اچھا اچھا درج ہو جائے نا، ثواب درج ہو جائے. ٹھیک ہے میں نے تیرے نام عمل میں لکھ دیا لیکن پیسہ نہیں دوں گا تجھے. پھر سردہ ہو جاتا ہے نا دوبارہ، چونکہ وہ باتیں تو اس لیے کر رہا تھا کہ ابھی کے لیے وہ باتیں تھی نا، جب ملے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا. ہر آدمی دوسرا آدمی بگڑ جاتا ہے. ان الانسان جب دیکھتا ہے انسان مستغنی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، ہر چیز میں خرید سکتا ہوں، پھر اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ لیطغى ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. جیسے ہی اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے طغیانی پر اتر آتا ہے. لہذا سفید پیپر ملنے والا خوش نہیں ہو، پیپر دو، اچھا دو گے تو بہت اچھی بات ہے، تم پر بھی سلام ہے. اور جو دوسرے رنگ کا پیپر ملا ہے وہ افسردہ نہ ہو. بس یہ مصیبت کی پریشانیوں کی ایک قسم کا نام ہے کہ جس میں ملنے پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، چلے جانے پر انسان کو افسردہ. لیکن ایک مصیبت کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آیا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. ایک مرتبہ اس انسان کے رزق میں اس لیے کمی ہے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی رہے. یہ کوشش بھی کر رہا ہے، بہترین طریقے سے اس نے محنت کی، پڑھا، اب جب جاب کے لیے نکلا جاب نہیں مل رہی، جاب ملی بھی ہے تو بہت ہی کم قیمت پر مل رہی ہے. اس کا تعلق پہلی مصیبت سے جو خدا نے لکھی ہے آزمائش کی خاطر، امتحان لینا چاہتا ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے، جاہل رہا، اب جو مصیبت ہے، اب جو رزق میں تنگی ہے، اس کا تعلق پروردگار متعال سے نہیں ہے، اس کے اپنے کردار سے ہے. فیضان گرامی بات کو میں آگے بڑھا دوں، دو قسم کی پریشانیاں ہیں. ایک پریشانی کا تعلق ہمارے کردار سے نہیں ہے، ایک پریشانی کا تعلق ہمارے کردار سے ہے. اور جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، مومن کے لیے وہ جو دوسری قسم کی پریشانی ہے کہ جس کا تعلق اس کے کردار کی وجہ سے ہے، جب خداوند متعال دیکھتا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، دوسری طرف سے اس کے اتنے گناہ ہیں، تو خدا اسے بیماری دیتا ہے، خدا اسے رزق میں تنگی دیتا ہے، خدا اسے موت کے وقت میں سختی دیتا ہے. یہ سارے کام کیوں کرتا ہے پروردگار متعال؟ تاکہ جب یہ قیامت میں آئے تو بالکل پاک و پاکیزہ ہو. بس اگر ہم کنکلوڈ کریں، نتیجہ نکالیں، تو مومن کے لیے اس دنیا میں مصیبت اور پریشانی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ یا تو اس کے ذریعے سے پروردگار متعال اس کا امتحان لے رہا ہے، اسے اور بلند درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، یا اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بس مومن کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی افسردگی کی بات نہیں ہے، کسی بھی پریشانی کو دیکھ کر اس نے افسوس نہیں کرنا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ہے. اس لیے کہ دو میں سے کوئی ایک فائدہ اسے مل رہا ہے، یا اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں یا اس کے گناہوں میں کمی ہو رہی ہے، دونوں صورتوں میں مومن کا فائدہ ہے. اچھا اب اس مقام پر یہ جملہ یاد رکھیے گا جو آخر مجلس میں کام آنے والا ہے. ایک وہ مقدر ہے جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، شب قدر ہے آج. ایک وہ مقدر ہے، ایک وہ تقدیر ہے جو ہر انسان کے لیے لکھی جا رہی ہے، جس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکیم پروردگار نے ہمارے لیے معین کر دی ہے. ایک وہ تقدیر ہے کہ جسے انسان اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، دو قسم کی تقدیریں ہیں جو ہمارے لیے لکھی جا رہی ہے. آج ہے شب قدر, اس کو ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ آخر گفتگو میں اسی سے سہارا لوں گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. پس نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہے, یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کتنے حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہیں, تو اس کی پہلی علامت کیا ذکر کی گئی, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی چیز کے ملنے پر ہم خوش اور اس کے چلے جانے پر غمگین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. جو اس کا لیول ہے اس اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حب دنیا کا لیول ہمارے دلوں میں کس حد تک پایا جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ معصوم کی اس حدیث کو سنیے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, مومن کو کب خوش ہونا چاہیے, جب اسے ایسی چیز ملے جسے نہیں ملنے والی تھی, نہ کہ وہ چیز مل جائے تو ویسے ہی ملنے والی تھی. لہذا معصوم فرماتے ہیں, من سرت ہو حسنتو وساعت ہو سیئتو فہو مؤمن. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم مؤمن و متقی و پرہیزگار ہو یا نہیں, تو یہ دیکھ لو کہ آخرت کی کوئی نیکی کے بجا لانے پر تمہیں خوشی اور آخرت کے اعتبار سے کسی برائی کے بجا لانے پر تمہیں غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگر نیکی کے بجا لاتے ہوئے خوشی کا احساس اور برائی کے بجا لانے کے بعد غم کا احساس ہو رہا ہو, سمجھ جاؤ دنیا میں واقعی مومن تم ہی ہو. اس لیے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. ایسی چیز پر انسان خوش ہو رہا ہے کہ جو اسے نہیں ملنے والی تھی, کوشش کر کے اس نے ہاتھ میں لی ہے, اور ایسی چیز پر افسردہ ہو رہا ہے کہ جو اس کے نام اعمال میں پہلے سے نہیں تھی, اس کے بدعملی کی وجہ سے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی, اس کی بدعملی کی وجہ سے یہ عذاب وہ سہ رہا ہے. لہذا اس پر اس کو افسردہ ہونا چاہیے. پھر معصوم فرماتے ہیں, ومتا ساعت ہو, کیونکہ شب توبہ ہے, شب مغفرت ہے, ومتا ساعت ہو سیئہ ندم علیہا, جب بھی اسے گناہ غمگین کرے گا تو فقط ایسا نہیں ہے کہ غمگین کرے گا, نادم ہوگا یہ اس پر, پشیمان ہوگا اس پر. ون ندم توبت, اللہ ون ندم توبت, اور یہی ندامت اور یہی پشیمانی اس انسان کی توبہ ہے, خدا نے معاف کر دیا. والتائب مستحق للشفاء, اب جب اس نے توبہ کر لی ندامت, اب یہ شفاعت کا مستحق ہے, اہل بیت کی شفاعت اسے نصیب ہوگی. لیکن دوسری طرف تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ کتنا خطرناک ہے, وَمَن لَم تَسُوهُ سَيِّئَتُهُ, جس کو اس کا گناہ پریشان نہ کرے, غمگین نہ کرے, فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ, وہ مومن نہیں ہے. دو رکعت نماز چلی گئی, ایسے ہی اٹھے جیسے روزانہ اٹھتے تھے, کسی کی غیبت کر لی, کوئی فرق ہی نہیں, کسی کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آئے, نفس سے کوئی اثر ہی نہیں, کسی کو اذیت پہنچا کر چلے گئے, کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں, ایسا انسان خطرے میں ہے. لہذا فرمایا کہ جس کو اس کا گناہ غمگین نہ کرے وہ مومن نہیں ہے, اور اب جب کہ وہ مومن نہیں ہے شفاعت کا بھی مستحق نہیں ہے, اس لیے کہ پروردگار متعال ایسے فرد کے دین سے راضی نہیں ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. بس یہ پہلی علامت ہو گئی یہ چیک کرنے کے لیے, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہے علامت؟ ملنے پر دنیا کی شے کے خوش نہ ہو, چلے جانے پر افسردہ نہ ہو. دوسری علامت کل پیش کی آپ کی خدمت, دوسری علامت کیا تھی؟ خداوند متعال کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کا لیول چیک کرو. ہر انسان کو جو نعمت ملی ہے اس کی نسبت سے کتنا شکر گزار ہے. شکر گزاری کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان تصور کرے کہ میں اس نعمت کا حامل ہوں, یہ نعمت میرے پاس ہے. ہم میں سے بڑی تعداد رہتی ہے کہ جو بہت ساری نعمتوں کے بارے میں یہ احساس ہی اپنے اندر سے ختم کر چکی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں تندرست ہوں, مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ ہوا کی نعمت سے میں بہرہ مند ہو رہا ہوں, مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ ہر روز پروردگار متعال نے ایک نیا دن میرے لیے قرار دیا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیند کے عالم میں دنیا سے اٹھا لیے گئے. جیسے کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ دنیا کی محبت کتنی ہے, کیا کرو؟ یہ دیکھو کہ نعمتوں کی نسبت سے تمہارے پاس شکر گزاری کا لیول کتنا ہے. بہرحال اس پر جتنی آپ خود غور و فکر کریں گے, جتنی محنت کریں گے, اتنی زیادہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوتی چلے گی. تیسری اور چوتھی علامت مختصر, یہ جاننے کے لیے کہ دنیا کی محبت کا لیول ہمارے دلوں میں کیا ہے اور اللہ کی محبت کا لیول کیا ہے. اب یہاں پر جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں اس سے پہلے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں دنیا میں, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھیک کر دے گا. یقین ہوتا ہے, 100% یقین ہوتا ہے کبھی کہ ہمیں ٹھیک کر دے گا؟ حتیٰ جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں آپ سے سائن کروا لی جاتی ہے, وہ ممکن ہے آپ کا پیشنٹ لکھا اللہ کی منزلت پر فائد ہو جائے. آپ سائن کر دیتے ہیں نا پھر بھی, کیوں؟ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بالکل خاموش ہو جاتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, اور پیسے دینے کے عوض وہ آپ کے جسم کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے, پھر بھی آپ کے چہرے پر خندہ پیشانی ہوتی ہے. اور آخر میں اگر آپ کا مریض صحیح و سالم بھی ہو جائے تو آپ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، نہیں بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بہرحال اس نے تو اپنی کوشش کی تھی. اب معصوم فرماتے ہیں اے بندے، اے علی سے محبت کرنے والے، اے ختم مرتبہ سے کلمہ پڑھنے والے، سن یا عباد اللہ انتم کالمرضى، تم لوگ سب کے سب مریضوں کی مانند ہو. واللہ رب العالمین کا طبیب، اور اللہ رب العالمین تمہارا طبیب ہے، تمہارا ڈاکٹر ہے. فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب، مریض کہاں سے صحیح ہوگا، کیسے صحیح ہوگا، یہ کسے معلوم ہوتا ہے؟ طبیب کو، ڈاکٹر کو. لہذا مریض کو یہاں پر اپنی خواہش کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنی خواہش چلاتے ہیں؟ تو جب دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جا کے انسان اپنی خواہش نہیں چلاتا ہے تو اخروی ڈاکٹر کے پاس آ کر کیوں کہتا ہے کہ نہیں میں یوں سمجھتا ہوں کہ دین میں یوں ہونا چاہیے؟ بھائی آپ کہاں سے سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ کیوں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کر کہتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپریشن میں یہاں سے نہیں کاٹیں یہاں سے کاٹیں؟ وہ کہے گا بسم اللہ اپنے ہاتھ سے تیر مارو. ادھر تو آپ دنیاوی اعتبار سے پیسہ بھی دیتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، آخرت میں اکثر و بیشتر آپ سے پیسہ بھی نہیں لیا جاتا، اس کے باوجود بھی آپ ٹانگ اڑائے بغیر نہیں رہتے ہو. خلاصہ خداوند نے مثال کو جواب دینا ہے. اب یہ سنیے، اب یہ معصوم کے جملے، کس کے جملے؟ ڈاکٹر کے جملے. مختلف جملے، جو جملہ مولا کائنات سے میں نے اس مقام پر یہاں پر درج کیا ہے اس میں فقط یہ ہے، اے لوگوں میں تمہارے بارے میں دو چیز اور دو امور میں بہت زیادہ خائف ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ دو امور کہیں ایسا نہ ہو تمہیں لے ڈوبیں، تمہاری آخرت برباد کر دیں. جو دنیاوی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کی سلامتی کا پیغام آپ کے لیے لاتے ہیں، یہ اخروی ڈاکٹر آپ کی روح کی سلامتی کا پیغام آپ کے لیے لا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دو چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ختم کر دیں. اور ایک دوسرے مقام پر ظاہراً ختمی مرتبت سے روایت ہے کہ وہ چیزیں کہ ہم خائف ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت کو برباد کرنے کا سبب بنے، ان چیزوں میں سب سے زیادہ خوفناک دو چیزیں ہیں. یہ دونوں چیزیں بھی وہی ہیں جس کے ذریعے سے انسان محبت دنیا کا اور اللہ کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا لیول اپنے دل میں چیک کر سکتا ہے. ایک طول العمل، دو خواہش نفس کی پیروی. طول العمل کسے کہتے ہیں؟ لمبی اور طولانی امیدوں کا باندھنا. اب بہرحال میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اس کا خلاصہ فقط اس طرح سے کروں. انسان کو دنیا میں منع نہیں کیا گیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ پلاننگ نہ کرے، پروگرامنگ نہ کرے، نہیں، بہتر سے بہتر پروگرامنگ کریں، بہتر سے بہتر پلاننگ کریں. لیکن انسان کے لیے یہ بات بالکل کلیئر کر دی گئی ہے، اے انسان تجھے ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کے آنے کا تجھے یقین نہیں ہونا چاہیے. تیری کیفیت یہ ہو کہ ممکن ہے اس لمحے کے بعد دوسرے لمحے مجھے میرا پروردگار متعال بلا لے، تیری کیفیت ایسی ہونی چاہیے. بس کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا کی پلاننگ میں، دنیا کے لیے جو ہے وہ کی جانے والی پروگرامنگ میں کچھ اس طرح سے مدن ہو جائے، بھائی یہ پروجیکٹ ہے ہم نے اس طرح سے یہ جو ہے نا بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. اچھا میں نے خود اپنی نگاہوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ممکن ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں، اور خود معصوم کے جب جملے پڑھے تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک شخص سے گھر بنانے کے لیے چلا ہے، اب اس گھر کے بنانے میں آپ دیکھیں اس طرح سے مگن ہے کہ دنیا و مافیہا سے غافل ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے فقط یہی معلوم ہے کہ یہ گھر کب بنے گا میرا، کب میں اس میں رہنے جاؤں گا. دیکھا ہے آپ نے ایسے لوگوں کو؟ یا میرا بزنس میں ان کے پاس کوئی پروجیکٹ آیا، اب لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، کچھ اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی آخرت سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے دوسرے لمحے میری موت واقع ہو جائے. اسے کہتے ہیں طول العمل، لمبی لمبی طولانی امیدیں دنیا کی نسبت سے انسان کا باندھنا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے. یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ جس میں خلاصہ کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. انسان کا دل قسی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، دنیا کی جو حاضر اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اس پر اس کی قناعت اٹھ جاتی ہے. اب اس گھر میں بیٹھا ہے نا، نیا گھر بنا رہا ہے نا، اس گھر کی کوئی نعمت اسے اچھی نہیں لگ رہی، فل ٹائم اس کا ذہن کیا ہے کہ کب یہ گھر بنے میں اس میں داخل ہوں، مکمل طور پہ سارا ذہن وہیں پر لگا ہوا ہے. لہذا آہستہ آہستہ خدا کی نعمتوں کا انکار اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہ کے راستے پر یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نہیں معلوم کتنی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا انسان سے کہا گیا ہے، دیکھ گئے انسان اپنے آپ کو چیک کر، دنیاوی کسی ایک امر کے بارے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا شوق، تیرا تمایل اور تیری آرزو اور تیری خواہش تجھے کچھ اس طرح سے مگن کیے ہوئے ہیں کہ تو آخرت کو فراموش کر رہا ہے. ایسی خواہش کو منقطع کر دے، زندگی کے ایسے کام کو اپنی زندگی میں سے باہر نکال دے. یہ در حقیقت محبت دنیا کی ایک اہم ترین علامت ہے جو تیرے اندر پیدا ہو گئی ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. واقعی ایک شخص تو میرا ایسی نگاہوں سے، خود میری نگاہوں سے گزرا ہے، 6 مہینے تک اپنا گھر بناتا رہا، جب گھر بن گیا کیا ہوا، بچے رہنے لگے، خود کا انتقال، واقعی کتنے افسردگی کا مقام. معصوم فرماتے ہیں ایسی آرزو سے اپنے آپ کو بچاؤ, ایسی آرزو سے کہ جو فریب دہندہ آرزو ہے, تمہیں فریب دے رہی ہیں, تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں, تمہیں سمجھا رہی ہیں کہ تمہارا سکون اسی میں ہے کہ تم اس گھر میں پہنچ جاؤ, کسی طرح سے یہ والی گاڑی تم خرید لو, اس کے بعد تمہارا جو ہے نا وہ کیا ہے اسٹیٹس بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے چکر میں انسان پھر آگے خود معصوم کے جملے, کتنے ہی ایسے آرزو رکھنے والے ہیں دنیا کی جو اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, کتنے ہی ایسے گھر کے بنانے والے ہیں جو گھر بنا تو لیتے ہیں لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا. واقعی انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے. بس یہ تیسری علامت ہے جس کے ذریعے سے انسان محبت کی دنیا کا لیول چیک کر سکتا ہے. چوتھی چیز خواہش نفس کی پیروی, یہ بھی معصوم کے جملے. اللہ نے اپنی رضا کو نفس کے ساتھ مخالفت میں رکھا ہے, تو نفس کو راضی کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو بھی راضی کر لوں گا. لہٰذا یہ چار علامتیں اگر انسان تھوڑا سا غور کرے, نمبر ایک ان علامتوں سے آپ اپنے دل کو ٹٹول سکتے کہ اس میں دنیا کی محبت کا لیول کیا ہے اور آخرت کی محبت کا لیول کیا ہے. نمبر ایک, دنیا کی ملنے والی چیزوں پر خوش نہ ہو, چلے جانے پر افسردہ نہ ہو. دو, کچھ آپ بھی بولیں دو, دوسرا تو آج بتایا ہے. دو, اللہ کی نعمتوں کی نسبت سے شکر گزاری کا لیول چیک کرو, اس سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی محبت کا لیول کتنا ہے. تین, دنیا کی چیزوں کے بارے میں, دنیا کے امور کے بارے میں تمہاری آرزوئیں, ایسی خواہشیں جو تمہیں دنیا میں ایسے مگن کر دیں کہ تمہاری آخرت کی فراموشی کا سبب بنے. چار, خواہشیں نفس کی پیروی. اگر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں سمجھ جاؤ کہ حب دنیا کے مریض ہو, اور اگر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی سمجھ جاؤ کہ اب ممکن ہے کہ تم اللہ کی پرہیزگاری والے راستے پر چل سکتے ہو. وغیرہ یہ تو ممانع ہیں, یہ تو رکاوٹیں ہیں, یہ تو بیریئرز ہیں. اگر یہ ہیں تو تقوی الہی پر جا نہیں سکتے. ہاں اب جب چاہو گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اب متقی اور پرہیزگار ہونا چاہتے ہو, اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں بقولا بالحق. ان شاء اللہ کل کی گفتگو میں آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ اب تمہاری زبان میں, جیسے کہ میں نے آپ کے خدمت میں نرٹ کیا تھا, وہ جو مولا کائنات کا متقین کی نسبت سے جو خطاب ہے, جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, اگر موقع ملے تو اسے جا کر پڑھیے گا. 110 صفات بیان کی, اس میں سے پہلی صفت متقین کی یہی ذکر کی, منطقہم السوا, ان کی زبان پر سوائے کلمہ حق کے تم کچھ نہیں دیکھو. بس انسان اگر متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے, کچھ چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے, کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ابھی تک جو مولا نے جو خصوصیات ذکر کی تھی وصیت میں, ان کا تعلق ان چیزوں سے تھا کہ جب تک یہ ہوگی تقوی الہی کا راستہ شروع ہی نہیں ہو سکتا, لہٰذا اسے باہر نکالو. اب جب یہ باہر نکل گئی, ہاں اب متقی اور تقوی کا لیول تم اپنے اندر بڑھا سکتے ہو. اہم ترین صفت کی جس کے اس وصیت نامے میں امام نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تم یہ چیک کرو کہ تمہاری زبان پر کلمہ حق کتنا آتا ہے, کس طرح سے آتا ہے, کہاں کہاں پر آتا ہے. متقی اور مومن کی صفت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کی زبان پر سوائے کلمہ حق کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. اب گفتگو کے بعد 10 یا 12 منٹ آپ کے اور لوں گا, آپ کی سماعتوں کو اپنی جانب متوجہ چاہتا ہوں. شب قدر, گفتگو کے پہلے حصے کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں لے کر آئیے. انسان پر جو مصیبتیں جو پریشانیاں, اس کی دو قسمیں, ایک کا تعلق ہمارے عمل سے, ایک کا تعلق پروردگار متعال کی جانب سے لیے ہوئے امتحان سے. شب قدر ہے کیا؟ مختلف وجوہات شب قدر کے لیے ذکر کی گئی. کبھی کہا گیا کہ چونکہ اس رات میں آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, زمین تنگ ہو جاتی ہے, اور قدر کا ایک معنی تنگی کے ہے, لہذا اس اعتبار سے اس رات کا نام کیا رکھا گیا؟ شب قدر. کبھی یہ کہا گیا کہ چونکہ پروردگار متعال نے اس رات کو مقدر فرمایا ہے کہ قرآن کو نازل ہونا ہے, لہذا اسے شب قدر کہا جاتا ہے. کبھی یہ فرمایا گیا چونکہ پروردگار متعال نے جبریل جیسے با عظمت و با قدر فرشتے کے ذریعے سے قرآن جیسی با عظمت و با قدر اور شرافت والی کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے با عظمت و با قدر نبی پر ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. نازل فرمایا اس لیے اسے شب قدر کرتے, لیکن ایک شب قدر کا اہم ترین سبب جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مبارکہ دخان کی ابتدائی آیت ہے, جسے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. حامیم, بل کتاب مبین, انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ, انا کنا منذرین, فیہا یفرق کل امر حکیم. تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہم ترین سبب ہے جس کی بنا پر اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے, اور اسی لیے مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ شب قدر کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرے. اس لیے کہ درست ہے اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے, لیکن جیسے کہ ابتدائی گفتگو آپ کے اذہان میں ہوگی, اگر انسان اپنے عمل میں بہتری لے آئے, آج کی رات میں اپنے قوت ارادی میں بہتری لے آئے, پروردگار سے تڑپ کر مانگ لے, تو
تو یہی رات مقبول اس بات کی رات کی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو لکھی گئی ہیں مٹا دی جائیں گی, بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں لکھی گئی ہیں تیرے نام عمل میں لکھ دی جائیں گی. چونکہ ہماری زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا تعلق اور بہت ساری نعمتوں کا تعلق ہمارے اپنے عمل سے, بہت ساری نعمتیں کچھ ایسی ہماری زندگی میں آ گئی ہیں جو واقعی ہمارے لیے صحیح نہیں تھی, ہمیں خدا سے دور کر رہی ہیں, انہیں ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. اور چونکہ اس رات میں ان امور کو مقدر کرنے والا, میں نے قرآن کی آیتوں کی ترجمہ نہیں کیا آپ کی خدمت میں, آپ خود بھی دیکھ لیجیے گا, فقط آخری آیت کا ترجمہ پیش کر دوں. اس رات میں یفرق کل امر حکیم, پروردگار متعال کی جانب سے جو کہ حکیم پروردگار ہے, جتنے بھی مستحکم امور ہیں ان کے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے. اور خود معصوم فرماتے ہیں آج ہی کی رات معین کیا جاتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے, اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کس نے دنیا کی معلوم ہوتا کتنا پانا ہے, کس کے گھر میں بیماری کتنی آنی, کس نے اس سال حج زیارت پر جانا ہے, کس نے اس سال حج زیارت پر نہیں جانا ہے. کتنی عجیب رات ہے نا, بہت کچھ انسان اس رات میں اپنے لیے دے سکتا ہے, اور بہت کچھ ایسا جو اپنے عمل کی وجہ سے لکھا جا چکا ہے اپنے نام عمل سے نکلوا سکتا ہے. اب اگر اس کے ایک ایک لمحے کو انسان ضائع کر دے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور شقی کون ہے. ماہ مبارک رمضان کا خداوند متعال کی جانب سے ہمیں عطا کرنا اور پھر اس کے بعد شب قدر کی نعمت سے ہمیں نوازنا. ایک سوال کا جواب ہوتا میں وقت جائے گی سب سب گفتگو میں دے دوں گا کہ اے پروردگار جب اتنی بات مت شب ہے تو اسے تو نے ہمیں معینہ کیوں نہیں بیان کر دیا کہ کون سی شب ہے. یہ بھی در حقیقت پروردگار متعال کی رحمت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس رات کو معین نہیں فرمایا ہے. ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اپنا بستر اٹھا لیا کرتے ہاں کہ ذوا کہیں جاگنے کی رات. ماہ مبارک رمضان میں عام مومنین پوری پوری رات ایسے ہی مختلف کاموں میں جو گزار دیتے ہیں. ان دس راتوں میں تھوڑی سی محنت کیجیے, تھوڑی سی دقت کیجیے اور اپنی آخرت سوار کیجیے. اپنی دنیا کے لیے خداوند متعال سے وہ کچھ مانگ لیجیے جو آپ کو خداوند متعال سے قریب کرے. کتنے ہی ایسے احباب ہیں کہ جن کے گھر میں دن سے حرام آیا, سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالنے. خدا سے آج کی رات دعا کریں خدا نکالنے والا ہے اس سب کو. سوال کتنے ہی ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے رزق نہیں ان کے پاس, جہالت کے اندھیرے میں رہے کوشش نہیں کرتے. آج کی رات خدا سے کہیں اے میرے پروردگار میں آپ سے کوشش کروں کہ رزق کی تنگی دور کروں. بہت کچھ آج کی رات انسان مانگ سکتے ہیں پر مقدر خدا کی طرف سے کیا جا رہا ہے, لیکن ہر ہر انسان کے عمل کو دیکھ کر, ہر ہر انسان کے کردار کو دیکھ کر, جیسا ہمارا کردار ہے اس اعتبار سے پروردگار خدا کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے. اس رات کی دو یا تین فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آج کی تک آپ کی زحمت کو تمام کیے دیتا ہوں. ایک درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. موسیٰ نے چند امور کا تقاضا کیا پروردگار متعال سے اور دیکھیں پروردگار متعال آج کی رات کی فضیلت کو کیسے بیان کر رہا ہے. موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار اب جو رونا چاہتا ہے نا وہ روئے, جس کی آنکھیں آنسو بہانا چاہتی ہیں وہ بہائے, ایک آنسو پر جنت ملے گی, ایک آنسو پر زندگی تبدیل ہو جائے گی, ایک آنسو جو ندامت میں ہے واقعی ہمیں بہتر کر دیں گے, ہماری زندگی میں تبدیل لا دیں گے. موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار الہی مرید قرب, میں تیرا قرب چاہتا ہوں کیا کروں. رب العزت جواب دے پہلے قرب ہی میں مجھے سے کر دے ہے موسیٰ, جو میرا قرب چاہتا ہے میرا قرب لے لے تو مت اور شب قدر میں جاگنے والا ہوں. موسیٰ فرماتے ہیں الہی مرید رحمت کے میرے پروردگار میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے شب قدر میں مساکین پر رحم کرنے والوں کے لیے میری رحمت ہے. مسکینوں پر رحم کرو آج کی رات اللہ کی رحمت میں شام جا کر. موسیٰ کہتے ہیں میرے پروردگار اس رات پر سے گزرنا چاہتا ہوں اس عالم سے کہ میرے قدم نہ ٹکمکائے. جواب ملا لیلۃ القدر میں جو بھی پروردگار خدا کی بارگاہ میں صدقہ نکالتا ہے وہ قیامت میں اس عالم میں پہنچے گا, اس رات پر سے گزر جائے گا اور اس کے قدم نہیں ٹکمکائے گا. موسیٰ لکھتا ہے میرے پروردگار میں جنت کے درختوں سے جنت کے میووں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں, کہا جو لیلۃ القدر میری تسبیح بجا لائے گا اس کے لیے پروردگار خدا یہ عطا دے رہا ہے. کتنی عجیب رات ہے, بہت ہی چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنے بڑے بڑے دائیں انسان کو دیے جا رہے ہیں. اور آخری سوال جو موسیٰ نے اس مقام پر کیا, دو سوال جو باقی رہ گئے, موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں جہنم کی آگ سے نجات کا طلبگار ہوں. پروردگار خدا کی جانب سے سزا آتی ہے جو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا. جب استغفار کی تسبیح کریں بہت ہی دقت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، پروردگار مطالعہ سے استغفار کریں، اگر ہو سکے تو سجدے کے عالم میں جو انسان کی یعنی عبد کی عبودیت کی انتہا کا عالم ہے اس میں چلے جائیں اور استغفار کرتے ہوئے نظر آئے. خدا سے کہیں میرے پروردگار میں معافی کا طلب رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں گناہ اس سے کیسے اپنے آپ کو نکالوں، تو اس سب کو لگوا دے، وہ انسان برام کر، میں گناہوں سے نکل جاؤں، میں آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤں، میں دنیا سے بے بہرا ہو جاؤں، بے رغبت ہو جاؤں. ان شاء اللہ کل کی گفتگو میں بھی آئے گا دنیا سے بے رغبتی کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے کی نعمتوں سے آپ استفادہ نہ کریں، بہترین استفادہ کریں، لیکن بے رغبتی ہو، چلے جانے پر کوئی افسوس نہیں ہو، پریشان نہ ہو. اور آخری سوال جو موسیٰ نے کیا کہ آپ میں سے اکثر احباب نے اس نماز کو پڑھ دی جاؤں گا، اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا یہ جو اوقات، یہ جو وقفے کا وقت دیا جائے گا اس میں حتماً اس نماز کو پڑھیے گا. دیکھیں موسیٰ کیا مانگ رہے ہیں، پروردگار کتنا سستا پر موسیٰ کہنے لگا رہتے ہیں میرے پروردگار میں تجھ سے تیری رضا کا طلبگار ہوں. یہاں بار گئے اسی سے جواب آئی، جو شخص لیلۃ القدر میں دو رکعت نماز پڑھے گا اسے میں اپنی رضا دے دوں گا. وہ رضا جو علی نے بستر رسول پر سو کر پائی، دو رکعت نماز پڑھنے پر مل رہی ہے. دو رکعت نماز توجہ کے ساتھ ہے مومن مولا مسلم کی بارگاہ میں، ہر رکعت میں سات مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت کر، اور نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفار کی تسبیح نکال. کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن پروردگار بتاؤ تجھے اپنی خوشنودی فراہم کر رہا ہے. اور جب کسی بندے سے خدا محبت کرنے پر آ جائے پھر اس بندے کو فکر نہیں کرنا چاہیے، خدا اسے جس حالت پر دے اسے خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اب وہ پروردگار ہے جو اس سے محبت کر رہا ہے، اور یہ اس کی محبت ہی کے مختلف انداز ہیں. چاہتا ہے کہ قیامت میں اس عالم میں میرا بندہ میرے پاس آئے کہ بالکل پاک و پاکیزہ ہوں. ایک دوسری روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. جب لیلۃ القدر آتی ہے پروردگار متعال جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل ملائکہ کے گروہ کے ساتھ زمین پر جاؤ. جبرائیل کا خانہ کعبہ میں آتے ہیں. خانہ کعبہ میں آنے کے بعد روایت میں یہ کچھ میں نے مختصر کیا، روایت میں یہ بات موجود ہے کہ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد جو گروہ ہے ملائکہ جبرائیل کے ساتھ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جب اس تو جبرائیل الملائکہ فی حاضر النجا، زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے ملائکہ. نزول ملائکہ کی شب ہے، نزول قرآن کی شب ہے، امامت کی تسبیح کی شب ہے. انشاءاللہ اگر پروردگار رب العالمین نے موقع دیا تو اس کی شب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سورہ مبارکہ قدر کی کیا اہمیت ہے، اور در حقیقت سورہ مبارکہ قدر مذہب تشیع کی حقانیت کی علامت ہے. کیسے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اے لوگ وہ یبوس تو جبرائیل الملائکہ فی ہذہ اللیلۃ، ملائکہ کو جبرائیل جو ہے وہ پوری زمین پر پھیلا دیتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں ملائکہ، ملائکہ کون ہے؟ بعض روایتوں میں نظر آتا ہے کہ جب معصوم نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے تو فرمایا، اب خلاصہ میرے ذہن میں، فرمایا کہ تو اپنے لیے کیوں دعا مانگ رہا ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگ. کہا مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا تجھے تو اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے خدا کی، خدا کی بارگاہ میں پوری ہوگی یا نہیں پوری ہوگی، لیکن جو تو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، تیرا دوسروں کے لیے دعا مانگنا پروردگار مطالعہ کو اتنا پسند ہے کہ پروردگار مطالعہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، تو دوسروں کے لیے مانگتا چلا جاتا ہے وہ تیرے لیے مانگتا چلا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ، جو تو خدا بندے مطالعہ سے مانگتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن جو فرشتہ مانگ رہا ہے یہ مکرم ہے، خدا کی بارگاہ میں صاحب عزت ہے، یہ جو مانگے گا یہ حتماً خدا بندے مطالعہ کی بارگاہ میں پورا ہو کر رہے ہیں. عزیزو یہ فرشتے جو کہ ساری کائنات میں پھیل جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ نگاہ دوڑاتے ہیں کہ آج کی رات میں لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے. ہر وہ شخص جو ذکر الہی میں مصروف ہے، ہر وہ شخص جو مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے قیام و قعود میں مصروف ہے، ایزان گرامی آج کے رات کے دو اہم ترین عمل ہیں. پہلے عمل کا نام ہے مذاکرہ علمی، یعنی زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو ایسے امور میں گزارے کہ یہ جو عبادت ہے نا جو بے رنگ ہے، یہ جو عبادت ہے نا جس کی روح اس کے اندر سے نکل گئی ہے، ایسی معرفت حاصل کرے کہ یہ معرفت اس بات کا سبب بنے کہ اس عبادت میں روح دوبارہ سے واپس آ جائے، اس عبادت کی جان دوبارہ سے آ جائے. لہٰذا اپنی زندگی کا کوشش کی اور خصوصیت سے شب قدر کا ایک بڑا حصہ اپنی معرفت کے درجے کو بلند کرنے میں لگائیے، اور پھر جب معرفت بہتر ہو جائے، جب جان لو، تو پھر باقی رہ جانے والا حصہ، باقی رہ جانے والے لمحات سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں گزار دو. اس لیے کہ خدا بندے مطالعہ کی طرف سے اس رات تمہیں یہ شرف ملے گا کہ یہ سارے کے سارے ملائکہ زمین پر پھیلنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی ذکر الہی میں مصروف ہے، جو کوئی بھی مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں، یہ ملائکہ اسے سلام کرتے ہیں، یہ ملائکہ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. وہ یؤمنون علی دعائہ، یہی ملائکہ اس کی دعاؤں کے بعد آمین کے الفاظ اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، اور خدا سے کہتے ہیں میرے پروردگار اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. حتی فجر یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے جبرائیل حکم دیتے ہیں, سارے ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب دوبارہ پلٹنے کا وقت آ گیا. اس موقع پر یہ سارے کے سارے ملائکہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں, جبرائیل اللہ کے رسول کی اس امت نے آج کی آج کیا کیا خدا کی بارگاہ میں طلب کیا ہے, کیا کچھ مانگا ہے, ان حاجتوں کا کیا ہوگا؟ آج ہی کی رات کی دعاؤں میں یہ جملے بہت چنے ہیں تیرے پروردگار, مجھے سب لوگوں میں سے قرار دے جنہیں تو نے بیت اللہ کا شرف بخشا. اے میرے آقا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے تو نے رزق میں وسعت دی ہو. جب بھی رزق میں وسعت کی دعا مانگے دیگر دعاؤں میں موجود ہے میرے پروردگار, ایسے رزق کی وسعت جو طیب ہو, جو خدا وقت مطالعہ کی نگاہ میں پاکیزہ ہو, اور جو پاکیزہ رزق وہ خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے, یہ کبھی بھی انسان کو خدا سے دور نہیں کرتا ہے. ایسے رزق پر لعنت کے جس کا اضافہ انسان کو خدا سے اور درے اہل بیت سے دور کر دے. پر جہاں ان دعاؤں میں تقاضا کیا گیا وہاں پر یہ بھی تقاضا ہے, میرے پروردگار میرے زندگی کے سارے لمحات تیرے ذکر میں گزرے. بس غور کیجیے گا کہ ہمیں کیا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا, کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے پروردگار سے مانگنی ہے. اس کے بعد جب یہ فرشتوں نے یہ سوال پیش کیا کہ ان حاجتوں کا کیا ہوگا, جبرائیل کہتے ہیں کہ اے ملائکہ سنو, ان اللہ تعالی نظر الیہم فی ھذہ اللیلۃ فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعہ. پروردگار متعالی آج کی رات نظر کرامت ڈالتا ہے اپنے بندوں پر, اس سے سر پہ نظر بھی کرتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے, لیکن چار لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. خدا اگر کوئی ان امراض کو اپنے اندر دیکھتا ہے آج ہی کی رات وہ جو شراب جیسی بیماری میں مبتلا ہے, خدا نہ خواستہ شرابی ہے, وہ کتنا بھی اس رات خدا مند مطالعہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لے, اس رات رحمت خدا بہت بچی ہے لیکن شرابی کے لیے نہیں ہے. دوسرا وہ شخص کہ جو آج کی رات رحمت خدا سے محروم ہے, ایسا نہیں گرامی ہر انسان خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. معلوم فرماتے ہیں جو بھی اپنے والدین کا آپ ہے, جس کے والدین اس سے ناراض ہیں, جس کے والدین اس سے ناخوش ہیں, آج کی رات اپنی تمام درجتوں اپنی تمام تر شرافتوں کے باوجود بھی رحمت کا ایک قطرہ بھی اس کے شامل حال نہیں ہوگا. جائیے آج ہی کی رات تھوڑا سا وقت اپنی بوڑھی ماں کے پاس گزار لیجیے, اپنے بوڑھے باپ کے پاس گزار لیجیے, ان کی دعائیں دے لیجیے اگر ان سے قدر تعلق اختیار کر چکے ہیں. تیسرے وہ شخص کے جو آج کی رحمتوں سے محروم رہنے والا ہے, ہاتھ اور رہے نہیں معلوم, رشتے داروں سے بدسلوکی, پروردگار متعال کی جانب سے یہ احکام محسوس یہی ہوتا ہے کہ پروردگار متعال فرد کی زندگی کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتا ہے, جامعہ سوسائٹی کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے چاہتا ہے بھائی بھائی سے ملا رہے, اس لیے چاہتا ہے کہ گھرانہ بالکل ایک جسم کی مانند ایک روح کی مانند ہو جائے, یہ رشتے دار سارے کے سارے مل کر ایک پیکر بن جائے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے. جب اس طرح سے ایک محلہ ایک علاقہ ایک شہر کے رہنے والے جب اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آ جائے, دشمن کتنا بھی سازش کر لے کتنا بھی کوشش کر لے اس میں رکھنا نہیں کر سکے گا. لہذا فرمایا آج کی رات میں اگر چاہتے ہو کہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو, قطع رحمی کے مرض سے اپنے آپ کو بچا لو. اگر رشتے دار کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے, آج کی رات جا کر اس سے سل رحم کرو, سل رحم تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا, تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. قطع رحم کرو, اسی دنیا میں عذاب الہی کے شکار ہو گے اور اتنی عظیم رات میں ملنے والی رحمتیں تمہارے شامل حال نہیں ہو سکیں گی. اور چوتھا وہ فرد کہ جو آج کی رات کی رحمتوں سے محروم ہے, جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل فرما رہے ہیں کہ یہ فرد محروم ہے, اسے رحمت نہیں ملے گی, وہ ہے مشاہن. انسان کا جو دل ہے نا عزیزوں, یہ دل محبتوں اور نفرتوں کا مجموعہ ہے, محبت بھی ہے اس میں نفرت بھی, لیکن ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں دنیاوی معیارات پر مبتنی ہیں. خدا مند مطالع کیا چاہتا ہے, میرے بندے دل میں محبت بھی رکھنی ہے, بغض و نفرت بھی رکھنا ہے, لیکن ساری محبتیں ان سے ہوں جن سے میں نے کہا ہوں محبت نہیں کرنے کی, اور ساری نفرتیں ان سے ہوں جن سے میں نے کہا ہوں نفرت. البغض فی اللہ والبغض فی اللہ, فلاں کو چاہیں گے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اس سے محبت, فلاں ہمیں نفرت ہے لیکن اللہ نے کہا ہے, وغیرہ جو تمہاری اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر مختلف لوگوں کے لیے تمہارے دلوں میں, یقین جانیے میں بعد کی مجالس اور گفتگو میں یہ بات آپ کی نظر میں پیش کرنے والا تھا, اب بہرحال موقع سنی معاشرے میں جو بہت سارے دیگر معاشروں سے بہتر ہے، بہت سارے دیگر معاشروں سے بہتر ہے، دینی کام کرنے والے آیا ایک دوسرے کی نسبت سے اتنے پاکیزہ ہیں جتنا خدا مند مطالعہ چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میرے بندے آج کی رات اگر تو چاہتا ہے میری رحمت سرازیر ہو جائے، بارش کی طرح سے تیرے دل و جان کو منور کر دے، تو اپنے دل سے اپنی وجہ سے دوسروں سے تجھے بغض رکھا ہوا ہے سارا کا سارا نکال دے، یہ معصوم کے جملے، اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت بارش کی طرح تمہارے لیے نازل ہو جائے، انفس میرا لجمیع الناس سے الرحمۃ، اپنے دل میں کائنات کے فرد فرد کے لیے رحمت کو بتا دے، فرد فرد کے لیے رحمت کا جذبہ، محبت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر، ہاں ہر اس سے بغض رکھ جس سے تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ اس سے بغض رکھنا، جو دین کے راستے میں جو اللہ کا مخالف ہے وہ تیرا مخالف ہے، مگر جس سے تیری ناٹا کی اسے معاف کر دے۔ اپنے آخری وصیت نامے میں جیسے کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیں کیا دشمنی ہوگی، کتنی دشمنی ہوگی مجھے اور آپ کو ابن ملجم سے بتائیے، جتنی محبت علی کی ہے اتنی دشمن اور نفرت ابن ملجم سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن علی جیسے امام کا کردار دیکھیے، میرا مولا یہ کہہ رہا میرے مولا کا گھر 19ویں رمضان المبارک کے بعد اصحاب اور چاہنے والوں کے مجمع سے بھرا ہوا، سب کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اپنے ملجم کو قتل کر دیا، حسن کو بھیجا، جاؤ حسن اس سے جا کر کہہ دو اس نے مجھ پر ضربت لگائی ہے، اس کا معاملہ میرے سپرد ہے، اگر میں زندہ رہ گیا پھر علی جانا علی کا مطلب۔ کتنی جگہوں پر یہ جملے نظر آئے کہ مولا نے بتایا کہ اللہ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، ہم سے ایک بھائی معاف نہیں ہوتا ہے، ایک رشتے دار معاف نہیں ہوتا ہے، علی اپنے قاتل کو معاف کرنے کے لیے راضی ہے، خدا کی خاطر محبت کرے، خدا کی خاطر نفرت کرے، کتنی محبت ہے علی کو ایک ایک انسان سے۔ مبارک رمضان کی شب ہے، جہاں یہ مبارک شب ہے چونکہ شب قدر ہے، وہاں یہی علی کے چاہنے والوں کے لیے غم اندوہ کی شب ہے، اس لیے کہ اس شب نے تہلو میں کلثوم کو رلا دیا، اس شب نے اثر حسین کے آنسو بہا دیے، قیامت کی شب ہے۔ تو مجھے تو نہیں معلوم، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وقت موت کیسا ہوگا، خدا کا لکھا اللہ کی کیفیت کیسی ہوگی، لیکن علی بیان کر رہے ہیں آہ من قلت الزاد و کثرت السفر، سفر بہت طولانی ہے، زاد راہ بہت طویل ہے، جیسے جیسے اللہ سے
اللہ من القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے سبھی تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ دعاؤں کا محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. اے پروردگار دعاؤں کا محمد و آل محمد کا اپنی زندگی میں سے کچھ بقولو میں آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار دعاؤں کا محمد و آل محمد کا دعاؤں کا اس عظیم شب کا اس عظیم شب میں وہ نعمتیں وہ رحمتیں وہ برکتیں جو تو اپنے خاص بندوں کے شامل حال فرما رہے ہیں ہم سب گنہگاروں کے شامل حال فرما. کم ترین تحفہ جو اس رات میں تو ہمیں عطا کر سکتا ہے میرے پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما, جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. اے پروردگار دعاؤں کا محمد و آل محمد کا جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہوتے رزق کے مادی طیب و حلال اس کے ساتھ ساتھ رزق کے معنوی میں اضافہ فرما. اے پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار جو قرضدار ہیں غیر سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. اے پروردگار دعاؤں کا محمد و آل محمد کا ہمیں اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے مزار کی اور تیرے اہل بیت کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان آباد ہے اور کہیں فطرت انسان سے بدتر پیکار ہے علی الخصوص شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو ان میں سے دشمن سے بدتر پیکار ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر کامیابی اور نصرت و فتح عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی حفاظت کرنے والے علماء کرام رہبران اعظم مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے پروردگار جو ان میں سے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند ہیں اور بھی متعالی فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان کو ہم کا گہوارہ قرار دے. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ جو ہم پر رحم نہ کرے ایسے رہنما ہمیں عطا نہ فرما, ایسے رہنما ایسے حکمران عطا فرما جو ہم پر رحم کرے جو ہم پر رحم نہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. پروردگار میں جلد از جلد نیز کو نابود فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعمال و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمتک یا ارحم الراحمین. سب اس کے لیے ایک منٹ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. منتظمین کی جانب سے اعلان ہے کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے بعد ٹھیک ان شاء اللہ 12:15 یا 12:20 پر ان شاء اللہ شبہ قدر کی مناسبت سے جو اعمال یہاں پر رکھے گئے ہیں ان کا پروگرام شروع ہو جائے گا. بہرحال اس درمیانی عرصے میں جو مومنین اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے جو 2 رکعت خصوصی ہے اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس کی تلاوت فرما دیجیے. 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات وتوفيق اعمالهم تعالى كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا.